بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 7 ہے. آج ہم کتاب دانش اقبال کے چند پہلو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طالب حسین سیال ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصطفیٰ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 7. اقبال اس خیال کے حامی ہیں کہ جہد اگر واقعی مسلسل ہو اور اس کی جہد درست ہو تو انسان کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. اس کے سامنے ارتقاء کے بے شمار امکانات موجود ہیں. انسان کی قوتوں اور عقل کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ خدا لم یزل ہے اس لیے اس کا نائب بھی لازوال ہو سکتا ہے. اقتدار مختلف قوموں کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے. بحیثیت مجموعی انسان کا مستقبل روشن ہے. یہ دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو اپنی نیابت سے معذور کر کے یہ منصب کسی اور نوع کو عطا کر دیں. جہد مسلسل کے نتائج اور ثمرات مشروط ہیں دو اصولوں پر عمل کے ساتھ جن کی طرف علامہ اقبال اپنے خطبات میں توجہ منعطف کراتے ہیں. پہلا اصول دوامی اقدار کا ہے اور ان اقدار کی روحانی اساس توحید الہی ہے. اور یہ اقدار عبارت ہیں وحدت انسانی، مساوات انسانی اور عالمگیر اخلاقیات سے. دوسرا اصول بدلتے ہوئے احوال و ظروف کے مطابق اجتہاد کے ذریعے نئے قوانین، نئے ضابطوں اور نئے اطراز عمل کی تدوین ہے. علامہ اقبال اپنے مشہور خطبے بعنوان اصول الحرکتی فی الاسلام میں ایک جگہ کہتے ہیں، حیات عالم وجدانی طور پر اپنی ضروریات کا مشاہدہ کر لیتی ہے اور اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ نازک موقع پر اپنا راستہ آپ متعین کر لے. چنانچہ یہ وہی چیز ہے جس کو مذہب نے اپنی زبان میں وحی نبوت سے تعبیر کیا ہے. پھر یہ بھی ایک طبعی امر تھا کہ اسلام کا ظہور ایک ایسی سادہ مزاج قوم میں ہوتا جو قدیم تہذیبوں کے اثرات سے اکثر پاک اور ایک ایسی سرزمین میں آباد تھی جہاں تین بر اعظم آپس میں مل جاتے ہیں. اس نئے کلچر نے اتحاد عالم کی بنا اصول توحید پر رکھی. اسلام بطور ہیت اجتماعیہ اور عملی ذریعہ ہے جس سے ہم بنی نوع انسان کی حیات عقلی اور جذبات میں توحید کو ایک زندہ عنصر کی حیثیت سے نمو پذیر دیکھ سکتے ہیں. اس اصول کا تقاضا ہے کہ وفاداری اور اطاعت صرف خدا کی جائے، نہ کہ ملوک و سلاطین کی. پھر چونکہ ذات الہی ہی فی الحقیقت روحانی اساس ہے زندگی کی تمام صورتوں کی، جیسا کہ اسلام نے تصور دیا ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت اور وفاداری دراصل انسان کی فطرت صحیحہ کی اطاعت ہے. اسلام کے نزدیک حیات کی یہ روحانی اساس ایک قائم و دائم وجود ہے جسے ہم اختلاف اور تغیر میں جلوہ کر دیکھتے ہیں. اب اگر کوئی معاشرہ حقیقت مطلقہ کے اس تصور پر مبنی ہے تو پھر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ثبات و استقلال اور تغیر و تنوع دونوں خصوصیات کا لحاظ رکھے. اور اس کے بعد کچھ تو اس قسم کے دوامی اصول ہونے چاہیے جو حیات اجتماعیہ میں نظم و انضباط قائم رکھیں، کیونکہ مسلسل تغیر کی اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہم اپنا قدم مضبوطی سے جما سکتے ہیں تو دوامی اقدار ہی کی بدولت. لیکن دوامی اصولوں کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے تغیر اور تبدیلی کے جملہ امکانات کی نفی کر دی جائے، اس لیے کہ تغیر وہ حقیقت ہے جسے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں آیات قرار دیا ہے. تغیر سے انکار کی صورت میں ہم اس شے کو جس کی فطرت ہی حرکت ہے حرکت سے عاری کر دیں گے. اصول اول کی تائید تو سیاسی اور اجتماعی علوم میں یورپ کی ناکامیوں سے ہو جاتی ہے، کیونکہ یورپ نے دوامی اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور زندگی کو اضافیت محض کا مظہر سمجھ لیا. اصول ثانی کی تائید عالم اسلام کے پہلے 500 برس کے جمود سے ہوتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی ہیئت ترکیبی میں وہ کون سا عنصر ہے جو اس کے اندر حرکت اور تغیر قائم رکھتا ہے. اس کا جواب ہے اجتہاد. علامہ اقبال نے جہد مسلسل کے لیے جن دو اصولوں کا اوپر ذکر کیا ہے ان کی صداقت پر تاریخ عالم گواہ ہے. اقبال کا استدلال اسلامی تعلیم پر مبنی ہے. قرآن حکیم کا بیشتر حصہ دعوت توحید پر مشتمل ہے. اسلام بنی نوع انسان کو عبودیت و اقتدار کے تمام اسنام سے نجات دلا کر خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے. اقبال اصول توحید کو حیات عالم میں جلوہ گر اس صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمام انسان ایک وحدت کی صورت اختیار کر لیں. وہ ہر قسم کی نسل پرستی، زمین پیوستگی اور سلطان پرستی سے بالا تر ہو کر اپنی تمام وفاداریاں ایک خدا سے استوار کر لیں. وہ خدا جس کی ذات ابدی اور ازلی ہے، اس تصور توحید سے مساوات انسانی، آزادی فرد اور وحدت انسانیت کے اصول مترشح ہوتے ہیں، اور اسی تصور توحید سے آفاقی اور دوامی اخلاقی قدریں اخذ کی جا سکتی ہیں. اقبال اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ ذات الہیہ ایک ہے، وہ مستقل بالذات ہے، اس لیے حیات عالم میں کچھ قدریں مستقل ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا اس ذات احدیت کے ساتھ رابطہ استوار ہوتا ہے. انسان ان دائمی قدروں سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. اگر وہ ان اقدار کو نظر انداز کر دے تو وہ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں جائز و ناجائز کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس کو زندگی بھی اضافیت مطلق کا مظہر نظر آتی ہے. دوسرے الفاظ میں، زندگی معنویت سے محروم ہو جاتی ہے اور انسان مسلسل بے یقینی کا شکار رہتا ہے. اقبال اہل یورپ کی مثال پیش کرتے ہیں، جنہوں نے سیاست اور معیشت میں دوامی اخلاقی اقدار کو پس پشت ڈال دیا، اور بین الاقوامی سطح پر وہ سرمایہ دارانہ نظام اور استعماریت کے فروغ میں لگ گئے، اور ملکی سطح پر سیاسی نظاموں کو اخلاقیات اور اعلیٰ روایات سے محروم کر دیا. قومی معاملات میں ان کے نزدیک سچائی کا معیار جمہور کی آواز ٹھہری. جمہوریت کے ذریعے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ماضی کی روایات کو ختم کر سکتے ہیں. مغرب کے ملحدانہ اور لادینی نظریات اس حقیقت کی پیداوار ہیں کہ اہل مغرب کے نزدیک دوامی قدروں کا کوئی وجود نہیں، کسی ایسی قدر کا وجود نہیں جو غیر متبدل ہو اور زمان و مکان سے بالاتر ہو. علامہ اقبال یہ وضاحت کرتے ہیں کہ قدرت کاملہ کا ظہور مختلف شکلوں اور مختلف شانوں میں ہوتا ہے. ذات الہیہ ایک ہے، لیکن اس کے جلوے بے شمار اور اس کے مظاہر انگنت ہیں. وہ ذات الہیہ کل یومی ہوا فی شان ہے. زندگی کی مستقل قدریں اصول توحید پر قائم و دائم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حیات عالم کے مظاہر میں تغیر اور اختلاف اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر دور کے نئے تقاضوں اور نئی ضرورتوں کے مطابق نئے ضابطے اور نئے قوانین تشکیل کرتے رہنا چاہیے جو دائمی قدروں سے متصادم نہ ہوں. انسانی فکر پر جمود طاری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نئے افکار کی تخلیق جاری رہنا چاہیے. بقول اقبال، لذت تخلیق قانون حیات ہے. در عمل پوشیدہ مضمون حیات، لذت تخلیق قانون حیات. اسرار خودی، یعنی زندگی کا مضمون عمل میں پوشیدہ ہے، زندگی کا قانون لذت تخلیق ہے. اقبال تجدید عمل کا مفکر ہے. وہ انسان کو نائب خدا کی حیثیت سے دیکھتا ہے، جس کا وظیفہ حیات یہ ہے کہ وہ مسلسل عمل کرتا رہے. اس دنیا میں مختلف مزاحمتوں اور آزمائشوں کا ہمت اور عزم سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے ہی بڑھتا جائے، اپنی دنیاوی زندگی کو خوبصورت اور پرامن بنائے، اور اپنی کوشش و عمل سے آخرت کی زندگی کا بھی سامان کر کے بقائے دوام حاصل کر لے. انسان ہی ہے جو آج اور کل کو مفہوم بخشتا ہے. اقبال پیام مشرق میں یہ پیغام دیتے ہیں، خنک انسان کے جانش بے قرار است، سوارے رہ روارے روزگار است، قبائے زندگی برقا متش است، کہ اونو آفرینو تازہ کار است. حوالہ جات، نمبر ایک قرآن حکیم، نمبر دو کلیات اقبال فارسی اور اردو. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. آخری ایام میں حالت بیماری میں علامہ اقبال یہ کہا کرتے تھے کہ وہ دوا اور غذا کا استعمال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی جسمانی قوت برقرار رہے، کیونکہ ایک مضبوط خودی مضبوط جسم و جان میں ہی پرورش پا سکتی ہے. اقبال کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیا ذہن و روح انسان کے علاوہ جذبہ انسانی بھی خودی کا امین ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ان کا ایک مقالہ بعنوان اسلام ایز مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل نظر سے گزرا، جس کو پڑھنے کے بعد تصور خودی کا یہ واضح پہلو ہو گیا. انہوں نے اپنے اس مضمون میں ایک مقام پر فرمایا تھا، اقبال قرآنی الفاظ میں بستتن فی العلمی والجسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اقبال جسم و جان کی دوئی کے قائل ہی نہیں تھے. ان کے نزدیک مادے اور روح میں سنوئیت نہیں، بلکہ وہ دونوں ایک وحدت ہیں. ان دونوں کی حقیقت اور اصل روحانی ہے، اس لیے تمام مادی مظاہر قابل توجہ ہیں، اور کارگاہ حیات میں ہر وجود محترم ہے. न सिर्फ जान की हुरमत वाजिब है बल्कि जानदारों के साथ भी मोहतरम है। लाश की बेहरमती करना किसी सूरत में भी रवा नहीं है। मशहूर हदीस है कि तुम मसला यानी लाश का हुलिया बिगाड़ना से बचो। वो बावले कुत्ते का ही मुर्दा क्यों ना हो। इकबाल मादे और उसके मजाहिर को हकीर और नजीस समझने वाले तमाम नजरियात को बातिल करार देते हैं। उन्होंने एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है, जिसमें ये फरमाया गया है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम जमीन मस्जिद की हैसियत रखती है। इस्लाम के इस पैगाम में कितनी वसअत और आफाकियत है कि तमाम सरजमीन मुकद्दस है और जहाँ चाहे इंसान सजदा रेज हो सकता है। इबादत सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी तक महदूद नहीं है। इस पैगाम में ये हकीकत मुजमिर है कि जिंदगी का हर पहलू चाहे वो मादी हो या रूहानी मोहतरम है और उसकी अपनी जगह पर अहमियत मुसल्लम है। इकबाल ने नजरिया खुदी पेश करते वक्त इस हकीकत को पेश नजर रखा है कि कायनात में तमाम मादी मजाहिर अपनी अपनी जगह पर कायम है और इंसान इन तमाम मजाहिर से वाबस्ता है। इंसान की खारजी और दाखिली शख्सियत एक वहदत की हैसियत रखती है और ये वहदत एक खुदी में अपने आप को नुमाया किए हुए है। इकबाल ने उन लोगों के ख्यालात की तरदीद की जो दुनिया को मुर्दार समझते थे और उसकी तलब को गुनाह तसव्वुर करते थे। उन्होंने करके दुनिया और रहबानियत को इंसानी खुदी के मनाफे करार दिया और इस हकीकत को वाजह किया कि इंसान अपनी कुव्वत और सलाहियत को कायनाती और दुनियावी वसाइल के बगैर उजागर कर ही नहीं सकता। वो चाहते थे कि इंसान कुर्रायर्स पर अपने वजूद का लोहा मनवाए और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करे और ये साबित करे कि वो कायनात में सबसे अफजल मखलूक है। रुमूज फितरत को दरियाफ्त करते वक्त इंसान न सिर्फ अपना इरफान हासिल करता है बल्कि उसे इरफान रब भी हासिल होता है। इसलिए इकबाल फितरत के कवानीन की खोज को इबादत की एक शक्ल करार देते हैं। उन्होंने फरमाया, इल्म की जस्तजू जिस अंदाज में भी की जाए इबादत ही की शक्ल है। फितरत का साइंसी मुशाहिदा करने वाले का अमल वैसा ही है जैसा सूफी तलाश हकीकत में इरफान की मंजिलें तय करता है। हिंदुस्तान, ईरान और वस्त एशिया की तहजीबें रिवायात तसव्वुफ की दौलत से मालामाल थीं, लेकिन वो साइंसी उलूम से खाली थीं। शौरा और हुक्मा की तमाम दर तवज्जा तसव्वुफ और मां बादुत तबीयात पर थीं। सालिब का एक शेर है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शुहूद, है ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। गालिब का ये शेर न सिर्फ उनके अहद की फिक्र की अक्कासी करता है बल्कि इस खत्ते की कदीम तहजीबी सोच का तर्जुमान भी है। कदीम का महवर हाजिर व मौजूद के बजाय आलम गैब था। कदीम दौर से लेकर अहद गालिब तक बल्कि हनूज कई लोग उन तखयलात और बहसों में उलझे हुए हैं जिनका अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। गालिब ने मंदरजा वाला शेर में नहायत फसाहत और बलागत से उस जीती जाती जागती जिंदगी को एक ख्वाब की तशबीह दी है। वो कहते हैं कि जो कुछ हमें नजर आ रहा है यह हकीकत में मौजूद नहीं है। हकीकत हमारी अकल और निगाहों से पोशीदा है। हम जिस तरह आलम नीम में ख्वाब देखते हैं इसी तरह बेदारी में भी ख्वाब देख रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि ये दुनिया एक वाहिमा है, इंसान का अपना वजूद भी मशकूक है, इसलिए इस दुनिया की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। इस फलसफे ने अहद अतीक में न सिर्फ बुद्ध मत और हिंदू मत के पैरोकारों को अपने जिंदगी में जिद्दोजहद से रोके रखा बल्कि इस खत्ते में रहने वाले मुसलमान भी अपने दौरे महकूमियत में इसी फलसफे में जहनी आफियत महसूस करने लगे, क्योंकि वो जिद्दोजहद और कशमकश हयात से किनारा कश होकर तकदीर परस्त और फुक्र मस्त हो गए थे। इसी किस्म के अफकार और ख्यालात ने दीगर इलाकों के मुसलमानों को भी अपनी लपेट में ले लिया था और 19वीं सदी के आखिरी नसल तक तमाम कुर्राए अर्ज़ के मुसलमान कमजोर और महकूम कौमों में मुंतशिर हो चुके थे। दूसरी तरफ अहले यूरोप हाजिर और मौजूद पर मुतवज्जा थे। वो कलीसाई जबर से आजादी हासिल कर चुके थे। वो मादे का तजिया कर रहे थे और राज हाय फितरत से पर्दे उठा रहे थे। वो पहाड़ों, समंदरों, दरियाओं, जंगलों और मजाहिर फितरत से लुत्फानंदोज होते थे। उनकी मुहिम जुई नए नए इलाकों की दरियाफ्त का सबब बनी। इस तरह उन्होंने अपने इख्तदार को वसी करके कमजोर कौमों को अपना महकूम बना लिया। हरे मशरक जब कायनात की मौजूदात को एक वाहिमा तसव्वुर करके बातिन की दुनिया में आफियत और पनाह ढूंढ रहे थे, उस वक्त पहले यूरोप जाहिरी कायनात को फतह कर रहे थे और दुनियावी नेमतों से फायदा उठा रहे थे। मशरकी मिजाज के नजदीक अना या खुद फरेब नजर थी, जबकि अहले यूरोप इंसान के औसाफ और खवास उजागर कर रहे थे। जमीन की वसत और फितरत के सरबस्ता राजों की दरियाफ्त से उनका इंसान की जात पर यकीन और इस दुनिया की हकीकत पर ईमान रोज अफजू था। जाहिरी कायनात में दिलचस्पी और फितरत से नबर्द आजमाई ने यूरोप को कुवत, توانائی اور اقتدار عطا کیا، جبکہ اس دنیا سے منہ موڑنے اور انسان کی خودی کو محض دھوکہ سمجھنے والی قوموں کو یہ سزا ملی کہ وہ غیروں کے غلام ہو گئے، بھوک، افلاس اور مایوسی ان کا مقدر بن گئی۔ اقبال یہ جانتے تھے کہ سرزمین مشرق انبیاء کی سرزمین ہے، یہ انبیاء اور حکماء نے نہ صرف تصور خدا دیا تھا بلکہ انہوں نے حقوق العباد کا بھی واضح تصور دیا تھا، لیکن دور انحطاط میں وحدت خدا کے ساتھ ساتھ اوتاروں، دیوی دیوتاؤں اور مظاہر فطرت کی پراسرار قوتوں کی پرستش بھی شروع ہو گئی، توحید باری تعالیٰ کا تصور شرک سے آمیز ہو گیا۔ تصور توحید نے انسان کو ہر قسم کے خوف و حزن سے نجات دلائی تھی اور اس کو تخیل کی بلندی، وسعت اور وحدت عطا کی تھی۔ جو جو انسان اس تصور سے دور ہوتا چلا گیا، اس نے طرح طرح کے الہ تخلیق کر لیے۔ خالص مذہبی تجربے کی جگہ اوہام اور اساطیر نے لے لی۔ اس طرح مشرقی تہذیب اور فکر اسلامی کے فعال اور توانا عناصر پس منظر میں چلے گئے۔ منفی اور یا سنگیز انداز فکر نے جیتی جاگتی زندگی کی آیا حقیقتوں سے غافل کر دیا۔ اقبال نے یہ محسوس کیا کہ اگرچہ مغربی دنیا مذہبی یقین و ایمان سے محروم ہو چکی ہے، لیکن انسان پر ان کا یقین و ایمان میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا یہ خیال سائنسی تفکر پر مبنی ہے کہ انسان اس زمین اور کائنات سے مربوط ہے، ساری کائنات انسان کے احوال میں حصہ رہتی ہے۔ کرہ ارض پر بسنے والے جانداروں کا طرز بود و باش اور مقاصد حیات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کرہ ارض کے تمام پوشیدہ خزانے، جمادات و نباتات، اشرات الارض اور حیوانات انسان کے لیے ہیں، بحر و بر انسان کی جولان گاہیں ہیں۔ اقبال کو اہل یورپ کی فکر کا یہ پہلو بہت پسند آیا اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک انسان اپنے آپ کو اہم ترین نہ سمجھے، اس وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ انسان میں بے شمار خوابیدہ صلاحیتیں ہیں جن کو اجاگر کر کے وہ نہ صرف فطرت کو مسخر کر سکتا ہے بلکہ توانا تمدن کو بھی جنم دے سکتا ہے۔ اہل مشرق عرفان بشریت کے مقام سے بہت دور تھے، وہ مفلسی، بیماری اور محکومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انسان کے خودی کے منکر تھے۔ ابھی تک ان پر انسان کے جواہر نہیں کھلے تھے کیونکہ انہوں نے انسان پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ بلا شبہ ان کے دل میں ہستی مطلق خدا کا تصور تھا، لیکن خدا کے صحیح تصور کا بھی ادراک نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے ذات کا عرفان حاصل نہ کر سکے۔ اقبال نے زوردار انداز میں کہا، شاخ نہال سدرائے خارو خسے چمن مشو، منکر او گر شدی منکر خویش مشو۔ یعنی تو سدرا درخت کی شاخ ہے، چمن کی خار و خس نہ بن، اگر تو نے خدا کا انکار کر دیا، اپنا تو نہ کر۔ کلیات اقبال فارسی، اقبال اکیڈمی، صفحہ 383، 1990۔ اس شعر میں انسان کے ارتقاء کے امکانات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سدرۃ المنتہی، بیری کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مقام انسانی عروج کی علامت ہے۔ اقبال وضاحت کرتے ہیں کہ انسان میں اس قدر توانائیاں اور خوبیاں ہیں کہ وہ سدرۃ المنتہی تک رسائی حاصل کرنے کا اہل ہے۔ اس مقام کمال تک انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اقبال انسان بالخصوص مسلمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے، وہ چمن کائنات کی گھاس اور کانٹے کی طرح نہ بن جائے بلکہ وہ اپنے آپ کو سدرا کے ساتھ پیوستہ رکھے۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں اقبال نے ایک اور لطیف نقطہ بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے وجود کو موہوم سمجھتا ہے، وہ اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان خدا کا منکر ہو تو اس مادی دنیا میں ممکن ہے اس کو کوئی نقصان نہ ہو، لیکن جب انسان اپنی ذات سے مایوس اور بیزار ہو تو وہ اس دنیا میں اپنا کوئی مقام نہیں بنا سکتا۔ ہمت و عمل اور مقابلہ ہی انسان کو بقا اور استحکام دے سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسان نامساعد اور مشکل حالات میں آیا ہے۔ انسان نے یکبستہ ہواؤں، طوفانوں، سیلابوں، زلزلوں اور جنگی درندوں کا مقابلہ کیا ہے اور اپنی زیر کی اور جدوجہد سے آہستہ آہستہ فطرت کو مسخر کیا ہے اور اس قرآن پر اپنے قوت اور ذہانت سے پرجوش زیست کا سامان پیدا کیا۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو مغرب کا انسان برتر نظر آتا ہے۔ مغربی اقوام کو شروع میں روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے سخت ریاضتوں اور کلفتوں اور آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے ہر چیلنج کا ہمت سے سامنا کیا اور آخرکار سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے قوت و شوکت حاصل کی۔ उन्होंने इंसान और उसकी जिंदगी में भरपूर दिलचस्पी ली। मुश्किलात और नामसाइद हालात के बावजूद तहकीक को जस्तजू जारी रखी। इस तरह इंसानी खुदी के कई पहलू उन पर खुल गए, क्योंकि खुदी की कुवतें जिद्दोजहद और पैकार फितरत से हवीदा होती हैं। यह है मकसद गर्दिशे रोजगार कि तेरी खुदी तुझ पे हो आशकार। इकबाल का ख्याल है कि मगरिब के इंसान ने अपने वजूद को मान लिया है। उसने कलीसाई जबर, मलूकियत, तोहम परस्ती और माजी की फरसूदा रसूमात से छुटकारा हासिल कर लिया है। एक लिहाज से वो ला इलाहा के मकाम तक पहुंच गया है क्योंकि उसने जबर खौफ और वहमो तिलिस्म के तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया है। लेकिन मशरिक का इंसान अभी तक ज़ईफ़ुल एतक़ादी, जहालत और मलूकियत के तिलिस्म में गिरफ्तार है। वहसे भी इंसान उसको अपनी ज़ात पर वसूख हासिल नहीं हुआ। अभी तक वो तमीज़ बंदा और आका में फंसा हुआ है। अगरचे वो खुदा के वजूद पर एतकाद रखता है, लेकिन अपनी जात का मुनकिर है। इसलिए उस पर मादी तरक्की के दरवाजे खुले और ना ही उसे मार्फत से हक हासिल हुई। इकबाल इस पर तासुफ करते हैं और कहते हैं, खुदी की मौत से मशरिक की सरजमीन में हुआ ना कोई खुदी का राजदा पैदा। सरबे कलीम। इकबाल ने यूरोप के मुफक्किरीन के तजुर्बाती अंदाज और साइंसी अफकार को न सिर्फ सराहा बल्कि उनसे इस्तफादा भी किया, लेकिन उन्हें यूरोप के इन अफकार में वो कामलियत और जामियत नजर न आई जो बनी नौ इंसान को एक आला नज़्बुलैन अता कर सके। जिंदगी की हकीकी मानवियत के लिए सिर्फ वो उलूम व फ़नून काफ़ी नहीं है जो इंसान के रहन सहन को आसूदा और पुर आसाइश बनाए। इंसान के कुछ रूहानी और नफ्सियाती तकाजे भी हैं। उस वक्त तक साइंसी और समाजी उलूम इंसान को इत्मीनान कामिल और रूहानी इंबसात नहीं दे सकते जब तक उन्हें इलाहियाती तसव्वुर कायनात से मरबूत न किया जाए। इस पस मंजर में इकबाल ने अपनी सोच को पुर असर और जामे अंदाज में बयान करने के लिए नजरिया खुदी तख्लीक किया, जो एक तरफ अहले मगरिब की साइंसी और हयातियाती सोच का आईनादार है और दूसरी तरफ इसमें इस्लाम की रूहानी, इमरानी और इलाहियाती रूह कार फरमा है। इकबाल ने अहले मशरिक को बिलउमूम और अहले इस्लाम को बिलखसूस ये दर्स दिया है कि वो अपने कुर्ब जवार से गाफिल न हो और दुनिया में कामयाब और बेदार कौमों की तरफ नजर दौड़ाए जिन्होंने मेहनत शाका और हिम्मत और हौसले से काम लेकर न सिर्फ अपने कौमी तशख्स को उभारा बल्कि उन्होंने बनी नौ इंसान को इंसानी अजमत के इम्कानात से भी रोशनास कराया। इसके बरक्स एशिया के कई हुकमा और शौरा ने बेअमली का दर्स दिया और तर्क दुनिया की तरफ रागिब किया। दौरे इन्हिताद के शौरा का कलाम और हुकमा के फलसफे भी गर्मी हयात से महरूम होते हैं। ऐसे अशार और अफकार यासियत और बेयकीनी फैलाते हैं। इकबाल का ख्याल है कि एक अच्छे शेर का ये मकाम नहीं कि वो मुआशरती जवाल के सामने हथियार डाल दे, बल्कि उसका ये फरीजा है कि वो टूटे हुए दिलों को जोड़े, अफसरदा और बेहिम्मत लोगों में जिंदगी के नए वलवले पैदा करे, ताकि ख्वाबीदा लोग बेदार होकर अपनी कुव्वतों को मुजतम करके एक नए अज़्म के साथ आज़ादी और तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। इकबाल अजमी और हिंदी लिटरेचर पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं, जिससे दिल दरिया मुतलातिम नहीं होता, है कतरा नीसा वो सदफ क्या वो गोहर क्या। शायर की नवाहो के मुगन्नी का नफ्स हो, जिससे चमन अफसुरदा हो वो बादे सहर क्या। बाल के मुताले ने इनको ये यकीन दिलाया था कि यूरोप की साइंसी सकाफत दरअसल इस्लामी सकाफत की तौसी है। उन्होंने अपने खुतबात में कई मकामात पर उसकी वजाहत की है। उनके ख्याल की बुनियाद ये है कि इस्लाम ने इंसान की खारजी दुनिया को भी मौजू बनाया है। इंसान को बार बार खारजी मजाहिर पर गौर करने की दावत दी है, ताकि इंसान कुर्ब जवाल से अपने रब की नौयत को समझे और अपनी जात को मजबूत बनाए। कुरान का मौजू ही इंसान है और ये इंसान की बेहतरी और फलाह व फौज के लिए उतारा गया है। इसलिए इस्लामी तालीमात में इस बात को अवलियत दी गई है कि इंसान अपनी जात की मार्फत और कायनात से अपने रब की पहचान हासिल कर सके। कुरान हकीम में जो पहली वही नाजिल हुई, उसने अल्लाह ताला की शान रबूबियत को नुमाया किया गया और इस शान रबूबियत के मजहर अकमल हजरत इंसान की तख्लीक का जिक्र किया गया। यहाँ ये राज भी फाश किया गया कि कायनात की हकीकत इसमें रब है। ये बात भी इसी वही में बताई गई कि इंसान को इल्म देकर तकरीम बख्शी गई और इस तकरीम का असल सर चश्मा भी रब करीम के साथ है। इससे ये जाहिर होता है कि खुदा की मार्फत हासिल करने का जरिया तख्लीक कायनात और तख्लीक इंसान पर गौर फिक्र करना है। इस गौर फिक्र के लिए फितरी इस्तेदाद इल्म को बरूए कार लाना है। मुस्लिम मीरा से इल्म में ये हकीमाना कौल के من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ کی بنیاد قرآن حکیم کا یہی اسلوب ہے جس کی ابتدا پہلی وحی سے ہوتی ہے. اس بار یہ سمجھ گئے تھے کہ اہل یورپ نے ظاہری کائنات کا کھوج لگانے اور انسان سے اس کے رب کی کوشش رب کو تلاش کرنے میں قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں. اس طرح انہوں نے انسانی خودی کو سر خودی کے سر عیاں کو پا لیا ہے, جس کی وجہ سے ان کے سامنے کرۂ ارض کی باقی تمام مخلوقات اور مظاہر فطرت ہیج ہو گئیں. ان میں خوف کی تمام صورتیں مٹتی چلی گئیں اور وہ جرت مندانہ طریقے سے مظاہر فطرت پر اقتدار حاصل کرتے چلے گئے. اس انداز سے انہوں نے اپنی خارجی خودی کو مضبوط کر لیا. آزادی افکار کی بدولت نئی نئی ایجادات معارض وجود میں آئیں اور ماضی کے فرسودہ تصورات سے نجات حاصل کر دی گئی. اہل یورپ انسان پر کسی قسم کا جبر تسلیم نہیں کرتے تھے, وہ بت شکنی کی منزل عبور کر چکے تھے, وہ انسانی عقل کے علاوہ کسی اور طاقت کے قائل نہیں تھے. اس لحاظ سے وہ لا الہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے. اقبال جب اہل مشرق بالخصوص مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ وہ انسانی خواص کو اجاگر کریں اور اہل مغرب کے علوم و فنون سے استفادہ کریں, تو کچھ کوتاہ نظر اہل اسلام میں خدشات پیدا کر کے ان کو اس طرف رخ کرنے سے منع کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ مغرب نے اقلیت پرستی اور سائنس کا راستہ اختیار کر کے اخلاقی اور مذہبی عقائد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, اس لیے مسلمان جب ان سائنسی علوم کی طرف توجہ دیں گے اور مغرب کی اقلیت پرستی کی تقلید کریں گے تو وہ اپنے مذہب سے بیگانہ ہو جائیں گے. اقبال نے واضح کیا ہے کہ سائنس اور مذہب میں کوئی تصادم نہیں. انہوں نے قرآن حکیم اور قرون اولی کے مسلمانوں کی روایات سے دلائل فراہم کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ اسلام زندگی کے مادی پہلوؤں کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتا ہے جتنا کہ روحانی پہلوؤں کو اہم سمجھتا ہے. اسلام حواس خمسہ کے استعمال پر بار بار زور دیتا ہے اور کائنات پر تفکر کی دعوت دیتا ہے. اقبال یہ بتانا چاہتے تھے کہ سائنسی علوم یعنی استقرائی طرز فکر کے بانی مسلم مفکرین تھے. مسلمانوں کی دنیا میں سائنس کی ترقی کا عروج 1000 عیسوی کے آس پاس تھا. ابن الحسم 965 عیسوی تا 1039 عیسوی, البیرونی 973 عیسوی تا 1048 عیسوی اور ابن سینا 980 عیسوی تا 1037 عیسوی اسی زمانے میں تھے. لیکن یہ مسلم تاریخ کا المیہ ہے کہ 1100 عیسوی کے لگ بھگ مسلمانوں نے تمام سائنسی اور تجرباتی علوم کو چھوڑ دیا اور اہل مغرب نے ان کے علم کو آگے بڑھایا اور اس کو خوب ترقی دی. یہاں تک کہ پچھلی 5-6 صدیوں میں تمام تہذیبوں سے مسلم تہذیب کمزور ہو گئی. اس میں بھوک افلاس کے علاوہ کئی روحانی اور اخلاقی مسائل بھی پیدا ہو گئے. اقبال جب مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی خودی کی بیداری کی بات کرتے ہیں تو وہ انہیں قرآن اور قرون اولی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے مسلمانوں کو یورپ کی سائنسی ترقی کی روش کو اختیار کرنا چاہیے. یورپ کی سائنسی ترقیات کو اختیار کرنے سے ملت اسلامیہ اپنا تشخص نہیں کھوئے گا بلکہ اس کا حقیقی تشخص زیادہ ابھرے گا. یورپ کے علوم و فنون سیکھنے سے دہریت اور لادینیت پیدا نہیں ہوگی بلکہ اہل اسلام میں معرفت انسان اور معرفت فطرت پیدا ہوگی, جس کے تناظر میں وہ قرآن حکیم کا وسیع فہم حاصل کر سکیں گے. اقبال بشریت کی عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے سائنسی علوم کو ضروری قرار دیتے تھے. یورپ کے انسان میں خود اعتمادی اور انسانی فضیلت کے بلند تصورات اس لیے پیدا ہوئے کہ فطرت کی تسخیر میں انہوں نے بڑے بڑے مارکے سر کیے. وہ بجا طور پر اپنی صلاحیت اور پر نازا تھے. یورپ کے سائنسدانوں کا احساس برتری اور بشریت کی کبریائی کا تصور نوبیل انعام یافتہ سائنسدان ہینس بیتھے کے اس قصے سے جھلکتا ہے. اس سائنسدان کو 1967 میں طبیعیات کا نوبیل انعام دیا گیا. جس روز انہوں نے کاربن کا سلسلہ دریافت کیا جس میں ستاروں میں پیدا ہونے والی زبردست توانائی کا راز پوشیدہ تھا, اس دن وہ اپنی بیوی روز کے ساتھ میکسیکو کے صحرا میں کسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے. ٹھہرائی رات میں روز نے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر بے اختیار کہا کہ دیکھو یہ تارے کیسے جگمگا رہے ہیں. بیتھے نے جواب دیا, کیا تم جانتی ہو کہ جس آدمی سے کھڑی تم باتیں کر رہی ہو وہ اس دنیا کا واحد انسان ہے جسے یہ معلوم ہے کہ ستارے کیوں چمکتے ہیں. یورپ کی سائنسی اور سیاسی برتری کے باوجود اقبال یورپ کی اندھی تقلید کے مخالف تھے. انہوں نے یورپ کی مادیت پرستانہ تفکر اور استعماری سیاست پر سخت تنقید کی ہے اور اس کے جواب میں اپنا نظریہ خود ہی پیش کیا ہے. اہل یورپ نے فطرت پر تصرف حاصل کر کے انسان کی قوت اور اختیارات کو بڑھا دیا، لیکن انہوں نے اس قوت کا بے جا استعمال کیا. اب نائجنس کو مغلوب کرنے کے لیے ہر تدبیر کو جائز قرار دیا گیا. پرآسائش اور پرتعیش زندگی کی خاطر تمام اخلاق قیود کو بالائے طاق رکھ دیا گیا. اگرچہ وہ معبودان پارینا سے چھٹکارا حاصل کر چکے تھے، لیکن انہوں نے دل کے طاقوں میں نئے بت سجا لیے جن میں دولت و اقتدار کے بت نمایاں تھے. قرآن عرض کے بیش بہا ذخائر پر قبضہ کر کے اور سائنسی و تکنیکی آلات سے لیس ہو کر انہوں نے کمزور قوموں کو اپنا اعلی کار بنایا اور اپنے استعمال کو جائز قرار دیا. بلا شبہ ان کے سامنے انسان کی ظاہری خودی کا راز فاش ہو گیا، لیکن انسان کی باطنی خودی ان سے پوشیدہ رہی. وہ انسان کی اندرونی کائنات کی طرف متوجہ نہ ہوئے. اس لیے یورپ کا نظریہ انسان ایک ایسے انسان کا نظریہ تھا جو مہم جو، جری اور محقق تھا، لیکن اخلاقی اقدار کا پابند نہ تھا. اس کے سامنے یہ منزل تھی کہ وہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر سکتا ہے، وہ کس طرح اپنے اقتدار کو وسیع کر سکتا ہے، اور وہ کس طرح اس دنیا کی ظاہری خوبصورتی سے حظ اٹھا سکتا ہے. اہل یورپ نے تو یہ راز پا لیا کہ انسان کائنات کے ساتھ مربوط ہے، بلکہ کائنات کا مقصود اور محور ہے، لیکن انہوں نے سنجیدگی سے اس بات پر غور و فکر نہ کیا کہ کائنات کا خالق کون ہے. پانچ نمبر سیون یہاں مکمل ہوتا ہے.